السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
ملا منصور نے امن کی کوششوں کو مسترد کیا. افغان طالبان کے سربراہ کی ہلاکت ایک اہم سنگ میل ہے، صدر اوباما کا بیان. پاکستان میں حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی کا طالبان رہنما کو ڈرون حملے میں نشانہ بنانے کے معاملے پر بحث کا مطالبہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
افغان طالبان کے رہنما ملا اختر منصور کی ہلاکت کے ملے جلے اثرات مرتب ہوں گے، پاکستانیوں کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، شام کے 2 ساحلی شہروں میں پیر کو ہونے والے متعدد دھماکوں میں کم از کم 100 افراد، اور یمن کے جنوبی شہر عدن میں پیر کے روز فوجی بھرتی کے ایک مرکز پر دوہرے خودکش بم دھماکے میں 45 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. اور امریکہ نے ویتنام کو ہتھیاروں کی فروخت پر عائد پابندی اٹھا لی ہے. شمالی تھائی لینڈ میں ایک اسکول کے ہاسٹل میں رات کے وقت لگنے والی آگ سے کم از کم 17 لڑکیاں جاں بحق ہو گئی ہیں. اور عراق نے پیر کو فلوجہ شہر پر دوبارہ ہارڈ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے آپریشن شروع کر دیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. امریکہ کے صدر براک اوباما نے طالبان لیڈر ملا منصور کی موت کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے، اور پیر کے روز حزب مخالف پیپلز پارٹی نے سینٹ میں تحریک التوا پیش کی ہے جس میں طالبان لیڈر کی ہلاکت کے مضمرات پر بحث کا مطالبہ کیا گیا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے پیر کو ایک بیان میں افغان طالبان کے رہنما ملا اختر منصور کی ہلاکت کو افغانستان میں امن اور خوشحالی لانے کی کوششوں کے سلسلے میں ایک سنگ میل قرار دیا ہے. صدر اوباما نے ایک تحریری بیان میں کہا کہ ایک ایسی تنظیم کے سربراہ کو ختم کیا گیا ہے جو مسلسل امریکی اور اتحادی افواج کے علاوہ افغان عوام پر حملے کرتی رہی ہے. ادھر پاکستان میں حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی نے پیر کو ایوان بالا یعنی سینٹ میں تحریک التوا جمع کرائی، جس میں ملک کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں طالبان کے رہنما ملا منصور کو ڈرون سے نشانہ بنانے کے معاملے پر بحث کا مطالبہ کیا گیا. یہ تحریک التوا سینیٹر فرت اللہ بابر نے جمع کروائی. انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ طالبان کے رہنما ملا اختر منصور یہاں نہیں ہیں.
تو ملا منصور وہ شخص تھے جس کے بارے میں ابھی تک ہمارا سرکاری موقف یہی رہا ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے، ہم اس کو نہیں جانتے کہاں ہے کہاں نہیں ہے. اور یہ اگر ملا منصور ہی ہے مارا گیا ہے تو پھر ہمارے وہ سارے دعوے غلط ہوتے ہیں.
انہوں نے کہا کہ اس معاملے کے پاکستان اور خطے پر گہرے اثرات ہو سکتے ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ اسامہ بن لادن کے واقعے کے 5 سال بعد ایک مرتبہ پھر ایسی بات ہوئی اگر ہوگی کہ جس شخص کی تلاش تھی، جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس نہیں ہے ہم نہیں جانتے، وہ ہمارے ہی علاقے میں ایک ڈرون میں حملے میں مارا گیا، تو بڑے سوالات پیدا ہوں گے.
پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اتوار کو ایک بیان میں کہا تھا کہ اب تک کی معلومات کے مطابق ولی محمد نامی شخص جس کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ تھا 21 مئی کو تفتان کی سرحدی گزرگاہ سے ایران سے پاکستان میں داخل ہوا اور اس کے پاسپورٹ پر ایران کا ویزا لگا ہوا تھا. بیان میں کہا گیا کہ وہ تفتان سے کرائے پر حاصل کی جانے والی ایک گاڑی میں سفر کر رہا تھا جو کہ بلوچستان کے کوچاکی کے علاقے میں تباہ شدہ حالت میں ملی. سینیٹر فرت اللہ بابر نے کہا کہ اگر وہ شناختی کارڈ ملا منصور کو جاری کیا گیا تھا تو اس سے بھی کئی سوالات جنم لیں گے.
بڑے سوالات پیدا ہوں گے کہ جناب یہ شناختی کارڈ کیسے ملا، پاسپورٹ کیسے ملا. تو یہ اتنے گمبھیر سوالات ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اوپنلی فرینکلی ان کا سامنا کرنا چاہیے، ان کے جوابات ڈھونڈنے چاہیے.
افغان امور پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان حالات میں پاکستان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے.
پاکستان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے. کچھ سال پہلے یا پھر یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ طالبان رہنما جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں، لیکن یہ ہے کہ پاکستان نے ابھی کچھ مہینے پہلی بار یہ مانا کہ سرتاج عزیز نے امریکہ کے دورے میں کہا کہ واقعی افغان طالبان رہنما جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں، ان خاندان بھی یہاں پر ہیں، اور یہی ذریعہ ہے کہ پاکستان ان کے اوپر اثر انداز ہو۔ تو خیر اب تو یہ راز نہیں رہا، پہلے بھی شاید راز نہیں تھا، لیکن پاکستان نے رسمی طور پر اس بات کو مان لیا ہے، اور اس لیے پاکستان سے کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے اوپر اپنا سوخ استعمال کرے، ان کو مذاکرات کی میز پر لائے، ورنہ ان کے خلاف کارروائی کرے۔ تو پاکستان کے اوپر مزید دباؤ بڑھے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ دو کام جو ہیں ان میں سے ایک پاکستان کرے، یا تو یہ مذاکرات کریں یا پھر ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے پیر کو کہا کہ تشدد کے خاتمے کے لیے افغان حکومت کی طرف سے سنجیدہ مذاکرات کی کوششوں کو ملا منصور نے مسترد کیا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان امن کے حصول کے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے طویل تنازع کے خاتمے کے حقیقی راستے پر چلتے ہوئے افغان حکومت اور امن و مصالحت کے عمل میں شمولیت اختیار کریں، لیکن بعض مبصرین کا ماننا ہے کہ ملا منصور کی ہلاکت سے طالبان میں نہ صرف قیادت کے معاملے پر اختلافات گہرے ہو سکتے ہیں بلکہ اس سے امن کی کوششوں کو بھی وقتی طور پر دھچکا لگے گا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بلوچستان کے علاقے میں کیے جانے والے امریکی ڈرون حملے میں ملا منصور کی ہلاکت پر پاکستانی عوام اور تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ اس سے خطے کی صورتحال پر دوررس نتائج مرتب ہوں گے۔ پاکستانی رد عمل کے بارے میں تجزیاتی رپورٹ اسلام آباد سے ارشد سلیم کی زبانی۔
پاکستان میں مبصرین اور عام شہریوں کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں ایک ڈرون حملے میں ملا اختر منصور کی ہلاکت کے جہاں مثبت اثرات مرتب ہوں گے، وہیں اس سے نقصان بھی ہوگا۔ پیر کو امریکہ کے صدر اور اس سے قبل اتوار کو افغان حکام نے تصدیق کی تھی کہ گزشتہ سال منتخب کیے جانے والے طالبان امیر ملا اختر منصور بلوچستان کے سرحدی علاقے احمد وال میں ایک ڈرون حملے میں مارے گئے۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں سیاسیات کے طالب علم رفیع اللہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ملا اختر منصور کی ہلاکت افغان طالبان کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔
اس کے اثرات مثبت بھی ہوں گے اور نگیٹیو بھی ہوں گے۔ مثبت اس لحاظ سے ہوں گے کہ ایک طرف ایک قسم کا جھٹکا لگا ٹیررسٹ کو، اور ان کے جو فیکشن ہے، جو گروپس ہے جن کا یہ ہیڈ تھا، ان کو ایک جھٹکا لگا کیونکہ ان کا ایک اہم لیڈر جو ہے وہ مارا گیا ہے۔ اس لیے ابھی ان کو ایک نیا لیڈر چنا ہوگا، جس پہ ان پہ پھر بھی لڑائی بھی ہو سکتی ہے اور مزید فیکشنز میں ٹوٹ سکتے ہیں، جیسے کہ ملا عمر کے بعد یہ لوگ فیکشنز میں ٹوٹ چکے تھے۔ اور سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ اگر وہ بدلہ تو ضرور لیں گے، اس لیے ان کے طرف سے ریٹیلیشن کا بھی کچھ خدشہ ہے، اور ہمارے پاکستان کی جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مزید سیکورٹی کو جو ہے وہ سخت کریں گے۔
تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ نے اس خیال کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ نئے رہنما کے انتخاب اور اس پر اتفاق رائے پیدا کرنے میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔
کافی ڈیمیجنگ ہے، ان دی سینس کہ ایک آدمی کا ایک چینل تھا، ایک سٹرکچر تھا، تو وہ تمام جو ہے ہیز بین ڈسٹروائڈ، اور ابھی جو ہے نیا آدمی بنتا ہے، وہ کون ہوگا، وہ بات چیت سے آمادہ ہوگا نہیں ہوگا، یا امیر ہوگا نہیں، مختلف گروپس ہوں گے۔ سوویت یونین کے خلاف جو ہے یہ 7 گروپ تھے، یہ کبھی ایک امیر سے متفق نہ ہو سکے، اور وہ اپنی لڑائی علیحدہ لڑتے رہے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، تو ابھی بھی وہ صورتحال پیدا ہو سکتی۔
یاد رہے کہ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ملا منصور کو اس لیے ہلاک کیا گیا کیونکہ ان کی قیادت میں طالبان نے افغانستان کی حکومت اور اتحادی فورسز پر حملے کیے اور وہ مذاکرات کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ پاکستان، افغانستان، چین اور امریکہ پر مشتمل ایک 4 فریقی گروپ گزشتہ دسمبر کے بعد سے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں کر رہا تھا، مگر ان کی طرف سے مسلسل انکار اور افغانستان میں بڑے حملوں کے بعد امن کوششوں میں نہ صرف تعطل پیدا ہوا بلکہ افغانستان نے پاکستان سے کہا تھا کہ وہ مذاکرات میں شرکت سے انکار کرنے والے طالبان کے خلاف کارروائی کرے۔ 4 فریقی گروپ کا 5واں اجلاس گزشتہ ہفتے ہوا تھا، جس میں افغانستان کے کسی اعلیٰ عہدیدار نے شرکت نہیں کی تھی۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے ہی ایک اور طالب علم نے اس ہلاکت کا وسیع پس منظر پیش کرتے ہوئے کہا کہ کسی ایک فرد کو قتل کرنے سے اس کے نظریے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔
ایک بندے سے مرنے سے آئیڈیولوجی ختم نہیں ہو سکتی۔ आप जितने भी बंदे मारें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप आइडियोलॉजी को ख़त्म ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। दो चार दिन लीडरशिप डेफिसिट होगा, उसके बाद एक नया बंदा नया चेहरा एक सामने आ जाएगा स्टेट के सामने।
मुल्ला अख्तर मंसूर को गुज़िश्ता साल जून में तालिबान के बानी मुल्ला उमर की मौत की खबर सामने आने के बाद अफगान तालिबान का अमीर मुंतखब किया गया था। इशरत सलीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
हनोई वियतनाम में सदर ओबामा ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि तालिबान लीडर मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत से उस तंजीम के एक ऐसे लीडर का खात्मा हो गया है जो अमरीकियों और इत्तेहादी फोर्सेस के खिलाफ हमले और साजिशें कर रही थीं। वॉइस ऑफ अमेरिका के नामा निगार जेफ कस्टर की रिपोर्ट के साथ असद नसीर।
पीर के रोज सदर ओबामा ने वियतनाम के दारुल हुकूमत हनोई में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तालिबान लीडर मुल्ला मंसूर की हलाकत के बारे में इजहार ख्याल किया। सदर का कहना था कि अफगानिस्तान के अंदर मुल्ला मंसूर अमरीकी फौजियों और इत्तेहादी फोर्सेस को निशाना बना रहा था। वो अफगानिस्तान के अमन इस्तेहकाम और अमरीकी मफादात के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। सदर ओबामा कहते हैं,
This does not represent a shift in our approach. We are not re-entering the day-to-day combat operations that are currently being conducted by Afghan security forces. Our job is to help Afghanistan secure its own country, not to have our men and women in uniform engage in that fight for them.
Iska ye matlab nahi hai ki Afghanistan mein hamare ahdaf और मकासद में कोई तब्दीली आई है। हम अफगानिस्तान में आए दिन होने वाली झड़पों और लड़ाइयों में शामिल नहीं होते, इनसे अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ही निमट रही हैं। हमारा काम यह है कि हम अफगानिस्तान को महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करें और हम वहाँ पर अपने फौजियों को जंग में नहीं उलझा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी नज़र में इस तरह के चोटी के लीडर भी हैं जो मुस्तकिल हमारी फोर्सेस के लिए खतरा बन चुके हैं और अफगानिस्तान में अमन मुज़ाकरात और मुसालहत की राह में मुज़ाहिम हो रहे हैं। चुनांचे कमांडर इन चीफ की हैसियत से मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम तालिबान और दीगर फरीकों को ये वाज़ह पैगाम पहुँचाएँ कि हम अपने लोगों का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। चुनांचे हमने वाज़ह तौर पर यह पैगाम उन तक पहुंचा दिया है। सदर ओबामा ने इस मौके पर तालिबान से कहा कि वो अफगान हुकूमत के साथ मुसालहत कर लें। सदर के इस रद्द अमल से एक दिन कबल अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी ने तस्दीक की थी कि अफगानिस्तान की सरहद के करीब पाकिस्तानी सरजमीन पर अमरीकी फजाई हमले में मुल्ला मंसूर मारा गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का कहना है कि ड्रोन हमले के बाद अमरीका ने पाकिस्तान को मुतला किया था। हुकूमत पाकिस्तान ने इसे मुल्की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया है। ताहम फौरी तौर पर हुकूमत ने मुल्ला मंसूर की हलाकत की तस्दीक नहीं की है। तालिबान के अहदेदार निजी सतह पर अपने लीडर की हलाकत की तस्दीक कर रहे हैं, ताहम इनका कहना है कि नाम नहाद रब्बानी शूरा इसकी हतमी तौर पर तस्दीक करेगी। अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक अमरीकी ड्रोन हमला हफ्ते के रोज सूबह बलूचिस्तान के दालबंदीन इलाके में किया गया था। असद नज़ीर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
और सदर ओबामा ने वियतनाम के सदर त्रान दाई क्वांग के साथ पीर को हनोई में एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि अमरीका वियतनाम पर फौजी साजो सामान की फरोख्त पर पाबंदी खत्म कर रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के साथ सादिया असद।
अमरीका के सदर बराक ओबामा के साथ हनोई में बाहमी बातचीत के बाद वियतनाम के सदर त्रैन दाई क्वांग ने गैर मुतवक्के तौर पर ये अहम ऐलान किया कि अमरीका वियतनाम पर तवील अरसे से आयद हथियारों की पाबंदी उठा रहा है। क्वांग ने कहा कि वाशिंगटन और हनोई ने इत्तफाक किया है कि वो अपनी साझेदारी को मजबूत करेंगे और तिजारत, सेहत आमा और आवाम के आपस में राब्तों में मजीद गहराई के साथ तआवुन बढ़ाएंगे। क्वांग ने इन इकदामात का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये तकलीफ दे बाब का खात्मा है। मिस्टर क्वांग कह रहे थे कि वियतनाम अमरीका की जानिब से किए गए इस फैसले का दिल से खैर मकदम करता है और इसे सराहता है कि वो वियतनाम पर फौजी साजो सामान की फरोख्त पर पाबंदी को खत्म कर रहा है। ये इकदाम दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त को जाहिर करता है। ये अल्फाज थे वियतनाम के सदर त्रैन दाई क्वांग के। صدر براک اوباما نے جوابی تقریر میں تصدیق کی کہ امریکہ ویتنام پر پچھلے 50 سال سے نافذ فوجی ہتھیاروں کی خرید پر پابندی مکمل طور پر ہٹا رہا ہے، لیکن مسٹر اوباما نے کہا کہ اس کے لیے سخت شرائط سے گزرنا پڑے گا جس میں انسانی حقوق کی پاسداری شامل ہے۔
As with all our defense partners, sales will need to still meet strict requirements, including those related to human rights.
جیسا کہ ہمارے تمام دفاعی شراکت داروں کے ساتھ ہتھیاروں کی فروخت کے لیے ابھی بھی سخت قسم کی شرائط پر پورا اترنا ضروری ہوتا ہے، جس میں انسانی حقوق کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، تاہم یہ تبدیلی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ویتنام کی ان ہتھیاروں تک رسائی ہو جو اسے اپنے دفاع کے لیے مطلوب ہیں، اور اس طرح اس تکلیف دہ اور سر جنگ کے دور کا بھی خاتمہ ہوگا، اور اس طرح امریکہ ویتنام کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لا سکے گا، اور خاص طور پر دفاعی شعبے میں۔ صدر اوباما نے دونوں ملکوں کے درمیان فوجی بات چیت میں بھروسے کی ایک نئی سطح کا حوالہ دیا۔ دونوں صدور نے 16 بلین ڈالرز کے نئے کاروباری معاہدوں کا بھی اعلان کیا۔ صدر اوباما ویتنام کے 3 روزہ دورے کے بعد جاپان جائیں گے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کے 2 ساحلی شہروں میں پیر کو ہونے والے متعدد دھماکوں میں کم از کم 100 افراد مارے گئے ہیں۔ شدت پسند تنظیم داعش نے جلبا اور تارتوس شہروں میں ہونے والے ان بم دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ جن علاقوں میں یہ دھماکے ہوئے وہ صدر بشار الاسد کی حکومت کے حامیوں کے گڑھ تصور کیے جاتے ہیں۔ برطانیہ میں قائم تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد 100 سے زائد ہے۔ تنظیم کے مطابق 7 دھماکوں میں سے کم از کم 2 خودکش بم حملے تھے، جن میں سے 4 لازقیہ کے شہر جبلا میں جبکہ 3 تارتوس کے علاقوں میں ہوئے۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق دونوں ہی علاقوں میں ہلاکتیں ہوئیں، تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ کس شہر میں کتنے افراد مارے گئے۔ شام کے سرکاری میڈیا کے مطابق جبالا میں ایک دھماکہ سرکاری ہسپتال کے قریب ہوا، جبکہ تارتوس میں ایک دھماکہ رہائشی علاقے میں کیا گیا۔ یمن کے جنوبی شہر عدن میں پیر کے روز فوجی بھرتی کے ایک مرکز پر دوہرے خودکش بم دھماکے ہوئے، جن میں 45 افراد جاں بحق ہو گئے۔ داعش نے ان دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ مرنے والوں میں زیادہ تر فوجی رنگروٹ شامل تھے۔ داعش کا کہنا تھا کہ ایک حملے کا نشانہ بھرتی مرکز کے باہر انتظار کرنے والے رنگروٹ تھے۔ اس حملے کے فوراً بعد بدر کے فوجی اڈے کے باہر خودکش بم حملہ ہوا۔ یمنی فورسز نے پچھلے سال عدن پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا تھا، لیکن مہلک حملے اب ایک معمول بن گئے ہیں، جبکہ حکومت نواز فورسز کی داعش کے مقامی ساتھیوں اور القاعدہ کے گروپ کے ساتھ جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ حالیہ مہینوں میں ہونے والے اس تازہ ترین حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کی ہے۔ یمن کا ساحلی شہر عدن صدر منصور ہادی کی حکومت کا عارضی دارالخلافہ ہے، کیونکہ حوثی باغیوں نے لڑائی کے بعد یمن کے دارالحکومت سنا پر قبضہ کر لیا تھا اور صدر ہادی کچھ وقت کے لیے سعودی عرب منتقل ہو گئے تھے۔ دنیا بھر کے لیڈر پیر کے روز استنبول میں انسانی حقوق کی ایک سربراہ کانفرنس کے لیے جمع ہوئے، جس کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ 125 سے زیادہ ملکوں کے سربراہ اور نمائندے اور اقوام متحدہ کے نمائندے اس ملک میں جمع ہوئے جو تارکین وطن کے بحران سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس کانفرنس میں مستقبل میں مہاجرین کے بحران سے نمٹنے کے لیے پختہ معاہدے طے کیے جائیں گے۔ اقوام متحدہ کی سرپرستی میں ہونے والا یہ سربراہ اجلاس پیر کو شروع ہوا، جو بدھ تک جاری رہے گا۔ اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل جان ایلیسن نے اتوار کے روز پریس کانفرنس میں بتایا کہ دنیا میں اس وقت بڑے پیمانے پر مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، کہیں قدرتی آفات ہیں اور کہیں انسانوں کے پیدا کیے بحرانوں سے لوگ نبردازما ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان پریشان حال لوگوں کی دادرسی کے لیے یکجہتی ظاہر کی جائے۔ مصر کی الازہر یونیورسٹی کے امام اعلی اور پوپ فرانسس کے درمیان ویٹیکن میں پیر کے روز ایک تاریخی ملاقات ہوئی، جو کیتھولکس اور مسلمانوں کے درمیان رشتوں کا تناؤ کی کمی کا اشارہ ہے۔ پوپ فرانسس نے اخباری نمائندوں سے کہا کہ شیخ احمد الطیب کے ساتھ ملاقات ایک پیغام ہے۔ ویٹیکن نے کہا کہ دونوں شخصیات نے پوپ کی ذاتی لائبریری میں 30 منٹ تک انتہائی دوستانہ ماحول میں گفتگو کی، جو ایک پرجوش معانقے پر ختم ہوئی۔ شیخ الطیب نے غیر متوقع طور پر پچھلے ہفتے اعلان کیا کہ وہ فرانسس کی طرف سے دعوت نامے کو قبول کرتے ہوئے روم جائیں گے تاکہ امن اور بقائے باہمی کا فروغ ہو۔ عراق کے وزیراعظم حیدر العبادی نے پیر کو فلوجہ شہر پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس شہر پر 2 سال قبل شدت پسند گروپ داعش نے قبضہ کر لیا تھا۔ فلوجہ شہر دارالحکومت بغداد کے شمال میں 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹوں پر جاری بیان میں عبادی نے کہا کہ ہم فلوجہ کو آزاد کروانے کے لیے کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس اعلان میں بظاہر اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ عراقی فورسز موصل کے بجائے پہلے فلوجہ کی طرف پیش قدمی کر رہی ہیں۔ موصل عراق کا دوسرا بڑا شہر ہے جس پر داعش کا قبضہ ہے۔ امریکی فوج جس کے سینکڑوں مشیر اور تربیت کار عراقی فورسز کی معاونت کے لیے عراق میں موجود ہیں، پہلے عراق کے شمالی علاقے میں واقع موصل شہر کی طرف پیش قدمی کے حق میں تھے۔ تاہم عراق کی طاقتور ملیشیا فورسز اس حملے کی تیاری میں فلوجہ کے علاقے میں تعینات کر دی گئی ہیں۔ عراق کی مشترکہ آپریشن کے کمان نے فلوجہ کے عام شہریوں کو متنبع کیا کہ وہ شہر سے چلے جائیں، جن کی تعداد ممکنہ طور پر ہزاروں میں ہے۔ شمالی تھائی لینڈ میں ایک اسکول کے ہاسٹل میں رات کے وقت آگ لگنے سے کم از کم 17 لڑکیاں جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کی رات لگنے والی آگ میں 5 لڑکیاں زخمی بھی ہوئیں، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ ہاسٹل کی 2 منزلہ عمارت میں 38 لڑکیاں رہائش پذیر تھیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کا کہنا ہے کہ 15 لڑکیاں وہاں سے بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گئیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ ایشیا کے دورے کے موقع پر امریکی صدر باراک اوباما ایک تاریخ رقم کریں گے۔ وہ پہلے برسر اقتدار امریکی صدر ہوں گے جو ہیروشیما کا دورہ کریں گے، جہاں امریکہ نے دنیا کا پہلا ایٹم بم گرایا تھا۔ صدر کے وہاں جانے سے پہلے ہی ان کے اس فیصلے پر بحث چھڑ گئی ہے کہ آیا امریکہ کو اس بارے میں معافی مانگنی چاہیے یا کسی امریکی صدر کو وہاں جانا بھی چاہیے یا نہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اوباما ہیروشیما میں کوئی بیان دیں گے اور علامتی طور پر بارودی سرنگوں کے علاقے کو عبور کریں گے۔ ویتنام سے وائٹ ہاؤس کے لیے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
یہ وہ لمحہ تھا جس نے دنیا کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ 1 سال کے اندر 140,000 لوگ موت کا شکار ہو گئے اور بچ رہنے والوں اور ان کے بچوں کو تابکاری اور زہر کی وجہ سے ناقابل بیان مصائب برداشت کرنا پڑے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرانے کا امریکی جواز برسوں سے جاری جاپانی جارحیت کو فوری طور پر ختم کرنا تھا، جس سے ممکنہ طور پر اس سے زیادہ جانیں بچائی جا سکتی جتنی کہ کسی امریکی حملے کے نتیجے میں ضائع ہوتی ہیں۔ مگر بہت سے جاپانی اسے مختلف انداز میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے گزشتہ ماہ ہیروشیما کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے اسے انتہائی اذیت ناک قرار دیا اور کہا کہ ہر انسان کو اس مقام پر ضرور جانا چاہیے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ امریکی صدر کو وہاں ضرور جانا چاہیے۔ ان میں یونیورسٹی آف میسیچوسٹس کے کرس ایپی بھی شامل ہیں، جنہوں نے اسکائپ کے ذریعے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا۔
I was very pleased that he decided to go. I think just showing up is an important symbolic act that many Japanese have wanted for a long time.
مجھے اس بات سے بے حد خوشی ہوئی کہ انہوں نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہاں جانا ایک اہم علامتی قدم ہوگا جس کی طویل عرصے سے جاپانی لوگ خواہش کر رہے تھے۔ مگر ایپی کا خیال ہے کہ امریکہ کو ایٹم بم گرانے پر معافی مانگنی چاہیے۔
I am disappointed that the president appears not willing to apologize. After all, I think in our personal lives we consider it the height of maturity when an adult is willing to take responsibility.
مجھے اس بات سے مایوسی ہوئی ہے کہ صدر بظاہر معافی مانگنے پر آمادہ نظر نہیں آتے۔ میرا خیال ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں ہم اسے بالغ نظری کی بلندی خیال کرتے ہیں کہ کوئی گھر کا بڑا بعض اقدامات کی ذمہ داری اور جواب دہی قبول کرے، خاص طور پر وہ اقدامات جو بے گناہ لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنے ہوں، مگر دیگر اس سے اتفاق نہیں کرتے، جن میں سینٹر فار امریکن پروگریس کے برائن ہارڈنگ بھی شامل ہیں۔
The president will not be issuing an apology and the Japanese government is not asking for one.
انہوں نے کہا صدر معافی نہیں مانگیں گے اور نہ ہی جاپانی حکومت اس کا تقاضا کر رہی ہے۔ امریکی سینیٹر اور ویتنام کی جنگ کے اعزاز یافتہ سابق فوجی جان مکین اس دورے کو بے مقصد خیال کرتے ہیں.
So I'm not in the business of telling the President of the United States where to go, but what is the purpose of it in some ways.
امریکہ کے صدر کو یہ بتانا میرا کام نہیں کہ وہ کہاں جائیں اور کہاں نہ جائیں, مگر کہاں اس کا مقصد کیا ہے. پھر بعض مقامات پر آپ انتہائی ناخوشگوار یادوں کو تازہ کر دیتے ہیں, لیکن اگر صدر کہیں جانا چاہتے ہیں تو وہ جا سکتے ہیں. پیس میموریل پارک جاتے ہوئے جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے صدر کے ہمراہ ہوں گے. وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ دونوں لیڈر جنگ کی ہولناکیوں کا ذکر کریں گے اور اس ضرورت کا بھی کہ ایٹمی ہتھیاروں سے پاک دنیا کی جانب بڑھنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. سینٹر فار امریکن پروگریس کے برائن ہارڈنگ کہتے ہیں, میں امریکہ جاپان تعلقات کے لیے اس دورے کی اہمیت کا اندازہ لگانے میں مبالغے سے کام نہیں لوں گا. میرا خیال ہے کہ امریکہ جاپان اتحاد کی موجودہ صورت اس بات کا مظاہرہ ہے کہ ہم کتنا آگے آ چکے ہیں اور امریکہ اور جاپان کے درمیان کس قدر مصالحت ہو چکی ہے. برائن ہارڈنگ کہتے ہیں کہ صدر اوباما اپنے دور اقتدار میں خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں سر فہرست ایک پہلو کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں جو دنیا میں ایٹمی ہتھیاروں میں کمی اور ایٹمی عدم پھیلاؤ اور نیوکلیئر سیکیورٹی کو امریکی خارجہ پالیسی کے کلیدی ستون بنانے سے متعلق ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. آج کے سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے امریکہ کے اندر سفید فام خواتین کی اموات میں اضافے کے اسباب اور ماہرین صحت کی تشویش کے بارے میں. وائس آف امریکہ کے لیے گریگ فلیکس کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں سفید فام خواتین قومی اوسط زندگی کے اعتبار سے جلد موت کی وادی میں اتر رہی ہیں. یو ایس سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے نیشنل سینٹر فار ہیلتھ اسٹیٹسٹکس کے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ مختلف ڈیموگرافکس گروپوں میں اوسط زندگی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے یا وہ مستحکم ہے, سوائے سفید فام خواتین کے جن کی اوسط زندگی میں کمی واقع ہو رہی ہے. انہی اعداد و شمار کے مطابق اوسط زندگی میں تنزلی کی شرح اب زیادہ ہے. سال 2013 میں سفید فام خواتین کی اوسط عمر 81.2 سال تھی, جبکہ سال 2014 میں اس گروپ میں یہ شرح 81.1 ہے. یونیورسٹی آف کینسا سے وابستہ جیرون سینٹ اونگے کی طرح کے صحت کے شعبے میں تحقیقات کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ فرق 1% کے 10ویں حصے کے برابر ہے, لیکن انہیں اس پر تشویش ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری زندگی پہلے کی نسبت آسان ہو گئی ہے, ہماری ملازمت کے مقامات پر خطرات کم ہوئے ہیں اور ہم اوسط زندگی میں اضافہ دیکھ رہے ہیں, تو کسی ایک گروپ میں اوسط زندگی میں کمی تشویش کی وجہ رکھتی ہے. ماہرین کے سامنے تشویش کی بات یہ بھی ہے کہ جب دیگر رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والی خواتین کی اوسط زندگی میں اضافہ ہو رہا ہے, تو کسی بھی وقت یہ فرق سفید فام خواتین کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہو سکتا ہے. اگرچہ فی الوقت بھی سیاہ فام خواتین کی اوسط زندگی سفید فام خواتین کی نسبت کم ہے, لیکن گزشتہ برسوں کے چارٹ پر نظر ڈالیں تو اس میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے. امریکہ میں مقیم ہسپانوی خواتین کی اوسط عمر ملک میں موجود سفید فام اور سیاہ فام خواتین سے زیادہ ہے, باوجود ہے کہ اس گروپ کا تعلق کم آمدنی والے گروپ سے ہے جس کو صحت کی سہولیات بھی نسبتاً کم دستیاب ہیں. ماہرین کے مطابق اس کا سبب اپنی کمیونٹی سے زبردست مدد ملنا, خاندانوں کی قربت اور سگریٹ نوشی میں کمی ہے. سینٹ اونگے کا کہنا ہے کہ سفید فام خواتین میں اوسط عمر سے پہلے موت دیہی علاقوں میں اور چھوٹے شہروں میں رہنے والی خواتین میں زیادہ واقع ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایسی خواتین جو ذہنی بیماریوں کا شکار ہوں, الکحل کا زیادہ استعمال کرتی ہوں, منشیات کی عادی ہوں, ان میں بھی اموات کی شرح زیادہ ہے. جان اونیل منشیات سے چھٹکارے کے عالمی شہرت یافتہ میننگر کلینکس کے ڈائریکٹر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ موت کے ایسے بے شمار اسباب ہیں جن کی تہ میں نشے کی لت ہے, مثلاً ایکسیڈنٹ, جرائم کے دوران لڑائی جھگڑے, گھریلو تشدد, جنسی تشدد وغیرہ. ان کے بقول چھوٹے قصبوں دیہاتوں میں ہو سکتا ہے کہ ہسپتال وغیرہ موجود ہوں, لیکن ذہنی صحت کے مراکز کی کمی ہوتی ہے. رپورٹ کے مطابق سماجی امور کے ماہرین ملک میں اقتصادی نمو کی شرح میں کمی, خاندانی نظام میں مسائل, چھوٹی کمیونٹیز میں جسمانی یا جذباتی مسائل سے دوچار سابق فوجیوں کی واپسی جیسے عوامل کا بھی جائزہ لے رہے ہیں. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حکومت نے گزشتہ مارچ میں ایک منصوبے کا اعلان کیا تھا جس کے تحت کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز کے لیے $90 ملین کی رقم مختص کی گئی ہے تاکہ منشیات کے استعمال جیسے مسائل سے نمٹا جا سکے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے امریکہ میں پاکستان میں تعینات سفیر کو طلب کیا ہے، اور بلوچستان میں کیے جانے والے حالیہ ڈرون حملے پر انہیں پاکستان کے تحفظات سے آگاہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کی وزارت خارجہ نے اسلام آباد میں تعینات امریکہ کے سفیر کو طلب کر کے بلوچستان میں ہونے والے حالیہ ڈرون حملے پر انہیں پاکستان کی تشویش سے آگاہ کیا۔ پیر کو وزارت خارجہ سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق امریکہ کے سفیر ڈیوڈ ہیل کو پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ طارق فاطمی نے طلب کر کے 21 مئی کو پاکستانی حدود میں ہونے والے ڈرون حملے پر تشویش کا اظہار کیا۔ بیان کے مطابق طارق فاطمی نے کہا کہ ڈرون حملہ پاکستان کی سالمیت اور سرحدی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کارروائی سے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کی سہولت کاری کے لیے چار ملکی گروپ کی کوششوں پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ بیان کے مطابق طارق فاطمی نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ دہشت گردی کی لعنت کے خلاف قریبی تعاون کرتے رہے ہیں اور اسی تعاون کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ ہفتے کے روز ڈرون سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، جس میں امریکی حکام کے مطابق افغان طالبان کے رہنما ملا اختر منصور سفر کر رہے تھے۔ امریکہ اور افغانستان کی طرف سے اس ڈرون حملے میں ملا اختر منصور کی ہلاکت کی تصدیق کی جا چکی ہے، تاہم پاکستان نے تاحال ڈرون حملے میں ملا اختر منصور کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں، خاص طور پر وزیرستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو امریکہ تواتر سے ڈرون طیاروں کے ذریعے نشانہ بناتا رہا ہے، تاہم گزشتہ 2 برسوں میں ڈرون حملوں میں نمایاں کمی دیکھی گئی، لیکن بلوچستان میں بغیر ہوا باز کے ڈرون طیاروں سے پہلی مرتبہ کارروائی کی گئی، جس کا نشانہ امریکی حکام کے مطابق افغان طالبان کے رہنما ملا اختر منصور تھے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں حکام نے ان والدین کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے جو اپنے بچوں کو پولیو ویکسین دینے سے انکار کرتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان دنیا کے وہ دو ملک ہیں جہاں ابھی تک اس وبا کا خاتمہ نہیں کیا جا سکا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے نہ پھیلانے والے درجنوں والدین کی گرفتاری کی وارنٹ جاری کیے گئے ہیں، جبکہ ان میں سے 72 کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ضلع حکام کے مطابق گزشتہ ہفتے انسدادی پولیو کی مہم کے دوران صوبے میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پھیلانے کی مہم چلائی گئی، مگر کچھ علاقوں میں والدین نے اپنے بچوں کو قطرے پھیلانے سے انکار کر دیا۔ پشاور کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ارشاد علی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پشاور میں ایسے والدین کو قائل کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ نے اختتام ہفتہ ایک جامع آپریشن کیا، جس میں تمام مجسٹریٹ اور پولیو کی ٹیمیں ان کی پاس گئی۔
جو انکاری تھے بالکل انکاری تھے، جو بات سے بالکل نہیں مان رہے تھے، ان میں سے سیٹرڈے کو ہم نے 17 لوگوں کو گرفتار کیا اور سنڈے کو ہم نے جو ہے 55 لوگوں کو گرفتار کیا۔
ارشاد علی نے بتایا کہ ان لوگوں کے خلاف اس لیے قانونی کارروائی کی گئی ہے کیونکہ یہ نہ صرف خود اپنے بچوں کو قطرے پلانے سے انکاری تھے بلکہ دوسرے افراد کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دے رہے تھے اور ایسی صورتحال پیدا کر رہے تھے کہ لوگ انکاری ہو۔ یاد رہے کہ اس سے قبل ہونے والی پولیو مہموں کے دوران بھی خیبر پختونخوا میں والدین کو قطرے نہ پلانے پر گرفتار کیا جا چکا ہے۔ پاکستان دنیا کے ان دو ممالک میں شامل ہے جہاں اب تک پولیو کا خاتمہ نہیں کیا جا سکا۔ پاکستانی حکام یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ رواں سال ملک سے پولیو وائرس پر قابو پا لیا جائے گا، اور پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال پولیو کے کیسز میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
عراق میں افواج نے فالوجہ شہر پر داعش کے قبضے کو ختم کرنے کے لیے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ داعش نے 2 سال قبل اس شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
عراقی افواج نے داعش کے قبضے سے فالوجہ شہر کو واپس لینے کے لیے ایک بڑی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے اور مہینوں سے جاری شہر کے محاصرے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ فالوجہ عراق کا وہ پہلا شہر ہے جس پر انتہا پسند گروپ داعش نے جنوری 2014 میں قبضہ کیا تھا اور جہاں پر اس گروپ نے اس کے بعد اپنی پوزیشن مضبوط کر رکھی ہے۔ عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے اتوار کو دیر گئے قومی ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عراقی افواج کا اتحاد اس وقت ایک عظیم فتح کے حصول کے قریب ہے۔
یشترک فی ھذہ العملیہ قطعات من الجیش العراقی ومن مكافحة الارهاب ومن الشرطة الاتحادية۔
عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی کہہ رہے ہیں کہ عراق کی فوج، انسداد دہشت گردی کے لیے کام کرنے والی فوج، پولیس اور حاشد الشعبی اس کارروائی میں شامل ہیں، جبکہ اس کے علاوہ فالوجہ پولیس فورس اور فالوجہ سے اور نواحی علاقوں سے قبائلی جنگجو بھی اس لڑائی میں شامل ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم العبادی کہتے ہیں کہ عراقی پرچم فالوجہ پر لہرائے گا۔ چیلنجوں کا سامنا کرنے والے عراقی وزیر اعظم نے جس وقت قومی ٹیلی ویژن پر خطاب کیا، ان کے ساتھ فوج اور انسداد دہشت گردی کی افواج کے کلیدی کمانڈر بھی موجود تھے۔ عراق کی فوج نے شہر میں پھنسے رہائشیوں پر زور دیا تھا کہ وہ اپنے اپنے مکانات پر سفید پرچم لگائیں تاکہ ان کی موجودگی کا علم ہو سکے۔ گزشتہ مہینوں کے دوران بہت کم خاندانوں کو شہر سے باہر نکلنے کا موقع مل سکا ہے، حالانکہ حکومت نے محفوظ راہداریاں بنانے کے لیے کوششیں بھی کی تھیں۔ بعض افراد کو داعش کے عسکریت پسندوں نے روک دیا، جبکہ کچھ لوگ سڑکوں کے کنارے پڑے ہوئے بموں کے پھٹنے سے مارے گئے۔ فالوجہ شہر کے اندر اور مضافاتی علاقوں میں امریکہ کئی ہفتوں سے داعش کے اہداف کو نشانہ بنائے ہوئے ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ترک پارلیمنٹ نے زیر تفتیش نائبین کے لیے پارلیمانی استثناء ختم کر کے آئین میں ایک متنازع ترمیم کی منظوری دے دی ہے۔ اس اقدام سے ملک کے سب سے اہم کرد نواز پارٹی کے ارکان کے خلاف قانونی کارروائی کا دروازہ کھل گیا ہے۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
ترک اراکین پارلیمنٹ نے اس آئینی ترمیم کی 2/3 اکثریت کے ساتھ منظوری دے دی ہے جو فوجداری تفتیش کا سامنا کرنے والے 138 نائبین کا استثناء ختم کرتی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے، جو اصلاحات کے پیچھے کار فرما اصل قوت ہیں، اس ووٹنگ کو تاریخی قرار دیتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا۔ وہ کرد نواز پارٹی ایچ ڈی پی کے ارکان کے خلاف مقدمات پر زور دیتے رہے ہیں۔ ترکی کے اخبار کم حریت اور المونیٹر ویب سائٹ کے سیاسی کالم نگار کاردی گرسل کہتے ہیں کہ یہ ووٹنگ ترک قوم پرستوں میں صدر کی حمایت کو مستحکم کر دے گی، جن کے ساتھ وہ اپنے صدارتی اختیارات میں توسیع کے لیے ایک متوقع ریفرنڈم کے لیے تعلقات بڑھا رہی ہیں۔
فرسٹ ایمز ٹو فلرٹنگ دی نیشنلسٹ کنسٹیٹیوئنسی وچ ہی ایمز فار۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا مقصد قوم پرست حلقے کے ساتھ فلرٹ کرنا ہے، اور اگر کوئی ریفرنڈم ہوا تو اردوان اسے یہ کہتے ہوئے استعمال کریں گے کہ ہم نے انہیں، یعنی کرد نائبین کو، ان غیر مسلح دہشت گردوں کو پارلیمنٹ سے دور کر دیا ہے۔ ایچ ڈی پی کے 59 نائبین میں سے 50 کو 400 فوجداری تفتیشی کارروائیوں کا سامنا ہے، جن میں سے بہت سی ملک کے انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت ہو رہی ہیں۔ اصلاحات کے حامیوں کا دعویٰ ہے کہ کرد نائبین کی جانب سے پی کے 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 کرد باغیوں کی حمایت کی وجہ سے پارلیمنٹ پر عوامی اعتماد متاثر ہو رہا ہے۔ مبشرین کا کہنا ہے کہ بیشتر تفتیشی کارروائیاں ان تقاریر کے بارے میں ہیں جن میں کردوں کے مزید حقوق کی وکالت کی گئی ہے، نہ کہ تشدد سے ان کے کسی تعلق کی۔ گلوبل سورس پارٹنر سے وابستہ سیاسی ماہر ایتیلا یسدلیدا کے الفاظ ہیں کہ آئینی ترمیم کے نافذ ہونے کے بعد عدالتیں تیزی سے کارروائی کریں گی۔
The courts will start immediately arresting HDP deputies. PKK already threatened all-out war
عدالتیں فوری طور پر ایچ ڈی پی کے نائبین کی گرفتاریاں شروع کر دیں گی۔ پی کے کے پہلے ہی کھلی جنگ کی دھمکی دے چکی ہے۔ ایچ ڈی پی پارلیمنٹ سے مکمل طور پر الگ ہو سکتی ہے، اور تمام ماہرین لگ بھگ یہی کہتے ہیں کہ ترکوں کے ساتھ کسی برابری تک پہنچنے کی کردوں کی امیدوں کا خاتمہ ہوگا، اور ہم سڑکوں پر مظاہرے ہوتے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ کرد نواز نائبین پر مقدمات چلائے گئے ہیں۔ 1994 میں چار نائبین کو انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت 10 سال کی جیل ہوئی تھی۔ اس کے بعد پی کے کے کی جانب سے لڑائی میں اضافہ ہوا تھا۔ کالم نگار گرسل کہتے ہیں کہ تاریخ خود کو دہرا سکتی ہے۔ ایک بار پھر ترک کردوں کو یہ دکھا رہے ہوں گے کہ ان کے لیے جمہوریت کا کھیل ممنوع ہے۔ اس سے مسلح جد و جہد کو ہوا ملے گی، اس سے مسلح جد و جہد قطعی طور پر جائز ہو جائے گی۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ ترمیم کے مخالفین آئینی عدالت میں اس کے جواز کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اقدام ناکام ہو جاتا ہے تو ترک پارلیمنٹ ایک بار پھر یہ مشاہدہ کر سکتی ہے کہ پولیس ان کے نائبین کو ہتھ کڑیاں پہنا کر لے جا رہی ہے۔ اگر 20 سے زیادہ نائبین کو جیل ہو گئی تو اس سے پارلیمانی ضمنی انتخابات کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس سے صدر کو مزید پارلیمانی نائبین حاصل کرنے اور اپنے صدارتی اختیارات کی توسیع کے لیے آئین میں تبدیلی کا اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کافی ووٹوں کے حصول کا موقع مل سکے گا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آسٹریا کے صدارتی انتخابات میں انتہائی دائیں بازو کے امیدوار نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ تارکین مخالف فریڈم پارٹی کے نامزد امیدوار نوربرٹ ہوفر نے پیر کے روز کہا کہ انہیں افسوس ہے کہ وہ جیت نہیں سکے، لیکن انہوں نے اپنے حامیوں کی مدد کو آئندہ کے لیے ایک سرمایہ قرار دیا۔ اتوار کے روز ہونے والے انتخابات کے نتائج کا بھی باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا، لیکن ظاہر ہوتا ہے کہ گرین پارٹی کے سابق سربراہ الیگزینڈر والدیئر بیلن نے، جو آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑ رہے تھے، 90,000 غیر حاضر ووٹروں کا ایک بڑا حصہ جیت لیا ہے، جن کی گنتی ابھی جاری ہے۔ جنوبی کوریا نے اپنے شمالی ہمسائے کی طرف سے مئی کے اواخر میں یا جون کے شروع میں عسکری مذاکرات کرانے کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ سول نے پیر کو اس تجویز کو مسترد کرتے ہوئے اسے خلوص نیت کے بغیر جعلی امن کے لیے جعلی امن کی کوشش قرار دیا۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا کہ شمالی کوریا کی ہفتے کو دی گئی تجویز میں خطے کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کا منصوبہ شامل نہیں تھا، اور اس کا مقصد شمالی کوریا پر پابندیوں کے لیے عالمی تعاون میں رکاوٹ ڈالنا اور ملکی رائے عامہ کو منقسم کرنا تھا۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا جوہری اور میزائل تجربات کر کے جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی میں اضافے کا ذمہ دار ہے۔ شمالی کوریا نے رواں سال کے اوائل سے ہتھیاروں کے متعدد تجربات کیے ہیں، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے عائد کی جانے والی پابندیوں کے رد عمل میں یہ بیلسٹک میزائلوں کو تجرباتی طور پر داغ چکا ہے۔ ان دو کوریائی ممالک کے درمیان 1950 کی دہائی میں ہونے والی جنگ ختم ہونے کے بعد سے سرحدوں پر سخت ترین پہرا ہے۔ اس جنگ کا خاتمہ امن معاہدے کے بجائے جنگ بندی معاہدے پر ہوا تھا۔ امریکہ نے ویتنام کو ہتھیاروں کے فروخت پر عائد پابندی اٹھا لی ہے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے ویتنام کے صدر ٹران دوائی کوانگ کے ساتھ پیر کو ہینوئی میں ایک پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا کہ امریکہ ویتنام پر فوجی ساز و سامان کی فروخت پر پابندی کو ختم کر رہا ہے، جو 50 سال سے عائد ہے۔ پہلے یہ اعلان ویتنام کے صدر ٹران دوائی کوانگ نے غیر متوقع طور پر کیا۔ کوانگ نے کہا کہ واشنگٹن اور ہینوئی نے اتفاق کیا ہے کہ وہ اپنی ساجیداری کو مضبوط کریں گے، اور تجارت، صحت عامہ اور عوام کے آپس میں رابطوں میں مزید گہرائی کے ساتھ تعاون بڑھائیں گے۔ کوانگ نے ان اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ تکلیف دہ باب کا خاتمہ ہے۔ صدر باراک اوباما نے جوابی تقریر میں تصدیق کی کہ امریکہ ویتنام پر پچھلے 50 سال سے نافذ فوجی ہتھیاروں کی خرید پر پابندی مکمل طور پر ہٹا رہا ہے، لیکن اوباما نے کہا کہ اس کے لیے سخت شرائط سے گزرنا پڑے گا، جس میں انسانی حقوق کی پاسداری شامل ہے۔ صدر باراک اوباما نے پاکستانی نژاد امریکی مارک ہمایوں کو بائیو میڈیکل انجینئرنگ کے میدان میں نمایاں کارکردگی پر امریکہ کا اعلی ترین نیشنل میڈل آف ٹیکنالوجی اینڈ انویشن عطا کیا ہے۔ ہمایوں کو بینائی سے محروم افراد کے لیے بصارت کے شعبے میں ٹیکنالوجی دریافت کرنے پر یہ ایوارڈ دیا گیا۔ ٹیکنالوجی کے نجی ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق مارک نے آرگس 2 یعنی بائیونک آئی تشکیل دی ہے، جس کی مدد سے نابینا افراد کی بینائی بحال کرنے میں مدد ملتی ہے، جن میں سے کچھ ایسے مریض ہیں جنہیں 50 برس پرانا عارضہ تھا۔ مارکو مائیوں قائد اعظم محمد علی جناح کے ذاتی معالج ڈاکٹر الہی بخش کے پوتے ہیں۔ اس انتہائی کار آمد کام پر مارکو مائیوں کو حکومت امریکہ نے ٹیکنالوجی اور تحقیقی کام کے میدان میں نمایاں کارنامے پر یہ ایوارڈ دیا۔ وائٹ ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں امریکی صدر نے کہا کہ جب ذیابیطس کے باعث ان کی دادی کی بینائی چلی گئی تو انہوں نے ماہر چشم بننے کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی، اس امید کے ساتھ کہ وہ دوسروں کی بصارت بحال کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ ایوارڈ وصول کرتے ہوئے ہمایوں نے کہا کہ یہ میرے لیے باعث عزت لمحہ ہے کہ مجھے نیشنل میڈل آف ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن دیا گیا ہے۔ امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں دونوں جماعتوں کی جانب سے اپنے اپنے امیدواروں کا پرائمری انتخابات اپنے آخری مرحلوں پر ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے دونوں امیدواروں نے فنڈز جمع کرنے کی جو مہم شروع کی تھی اس میں ہلری کلنٹن کی جزوی سبقت حاصل ہے، تاہم انہیں اپنی پارٹی کے ڈیلیگیٹس کی حمایت میں واضح برتری حاصل ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل باؤمن کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
امریکہ میں اس سال کے آخر میں ہونے والے صدارتی امیدواروں کا پارٹی کی سطح پر انتخاب اب اپنے آخری مرحلے پر ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے ہیلری کلنٹن اور برنی سینڈرز اب بھی آمنے سامنے ہیں۔ جہاں تک فنڈز ریزنگ کا معاملہ ہے تو دونوں امیدواروں کے درمیان بہت کم فرق ہے، تاہم ڈیموکریٹک پارٹی کے ڈیلیگیٹس کی ایک بڑی تعداد ہیلری کلنٹن کے حق میں ہے۔ اس سلسلے میں دونوں امیدوار بھرپور طور سے اپنی مہم چلا رہے ہیں۔ ہفتے کے روز برنی سینڈرز نے کیلیفورنیا میں امیگریشن اصلاحات کے موضوع پر بات کی۔ ان کا کہنا تھا،
یونائیٹڈ اسٹیٹس ہیز گاٹ ٹو موو فارورڈ ود کمپریہنسو امیگریشن ریفارم۔ وی ہیو 11 ملین پیپل ان دی یونائیٹڈ اسٹیٹس ہو آر ناؤ انڈاکیومنٹڈ۔
امریکہ کے لیے لازم ہے کہ یہاں پر مبسوط امیگریشن اصلاحات کی جائیں۔ اس وقت امریکہ میں تقریباً 1,10,00,000 ایسے تارکین وطن موجود ہیں جن کے پاس قانونی دستاویزات موجود نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے اس ملک میں قانونی طور پر رہائش اختیار کرنے کے لیے راستہ ہموار کیا جانا چاہیے۔ کیلیفورنیا میں 7 جون کو پارٹی کے پرائمری انتخابات ہو رہے ہیں۔ برنی سینڈرز کو امید ہے کہ وہ اس ریاست میں فتح حاصل کر لیں گے۔ دوسری طرف ہیلری کلنٹن نے اب اپنی توجہ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے ممکنہ امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے کے لیے مرکوز کر رکھی ہے۔ وہ اپنے حریف کے خلاف محاذ کھول رہی ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کی گن پالیسی خاصی خطرناک ہے۔
He'd mandate that every school in America allow guns in classrooms.
ہیلری کہہ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ہر اسکول کی کلاس روم میں بندوق یا پستول لے جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک اقدام ہوگا۔ یاد رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے کہا تھا کہ ہیلری کلنٹن امریکی شہریوں کے بنیادی حقوق کو چھیننا چاہتی ہیں۔ ہر امریکی کو اپنے تحفظ کا آئینی حق حاصل ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکی صدر براک اوباما براعظم افریقہ میں صحت اور اقتصادی ترقی کے شعبوں میں ہونے والی پیش رفت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہہ چکے ہیں کہ افریقہ ترقی کی جانب گامزن ہے، لیکن جیسا کہ عام شہریوں کی سلامتی، جمہوریت اور انسانی حقوق سے متعلق امریکی معاون وزیر خارجہ سارہ سیوال نے حال ہی میں کہا تھا کہ یہ عالمی کمیونٹی کے لیے ممکنہ طور پر کوئی متنوع کردار ادا کرنے کی افریقہ کی صلاحیت کو چیلنجوں کا سامنا ہے جو ابھی تک افریقہ کی کامیابی پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور اس کی ترقی کی رفتار میں سست روی کا باعث بن رہے ہیں۔ چیلنج کا پہلا شعبہ پرتشدد انتہا پسندی کا خطرہ ہے۔ مشرقی افریقہ اور مغربی افریقہ دونوں علاقوں میں القاعدہ، ان دی اسلامک مغرب اور بوکو حرام جیسے متشدد گروپس معیشتوں کو تباہ کرتے ہوئے اور انتظام حکومت کو سبوتاج کرتے ہوئے لوگوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ امریکی معاون وزیر خارجہ سیوال نے کہا ہے کہ یہ امریکہ کے لیے اور افریقہ میں ہمارے شراکت داروں کے لیے ایک انتہائی تشویش کن مسئلہ اور افریقی ملکوں کے ساتھ ہماری شراکت داری کی توجہ کا ایک حقیقی پہلو ہے۔ خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ غیر مساوی برتاؤ اس چیلنج کا دوسرا اہم شعبہ ہے۔ امریکی معاون وزیر خارجہ سیوال نے کہا کہ بہت سے مقامات پر اس برتاؤ میں خواتین کے نازک اعضاء کی قطع و برید اور تپتی سمیت جو صحت کے لیے سنگین خطرہ ہوتے ہیں، قریبی دوستوں اور خاندان یا ریاستوں کے نام پر کام کرنے والی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں، جنسی تشدد یا لڑکیوں کو تعلیم کے حصول اور اپنے ملکوں کے اقتصادی مستقبل میں اپنا کردار ادا کرنے سے روکنے کا باعث بننے والی کم عمری کی، بچپن کی جبری شادی سمیت نیز ہر قسم کا تشدد شامل ہوتا ہے۔ چیلنج کا تیسرا شعبہ افریقی ملکوں کے اندر سزا سے بری ہونے کا مسئلہ ہے۔ امریکی معاون وزیر خارجہ سیوال نے زور دے کر کہا کہ امریکہ انصاف کی ان خامیوں سے نمٹنے کی کوشش میں، جو نہ صرف اقتصادی ترقی کے لیے بلکہ سماجی اور سیاسی ترقی کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، افریقی ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ بین الاقوامی نامہ نگاروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے امریکی معاون وزیر خارجہ سیوال نے دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ ان امور پر بھی بات کی کہ افریقہ میں اقوام متحدہ کی امن فوج کی کارروائیوں میں صدر اوباما کی حمایت، ان کارروائیوں میں شامل فوجی اور پولیس فورس کے قومی دستوں کی جانب سے اچھے کردار کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور ان جرائم پر جن کے وہ مرتکب ہو سکتے ہیں استثناء کے خاتمے پر زور دینے کے لیے امریکہ کی جانب سے اب تک کی جانے والی کوششیں، وہ سرمایہ کاری جو امریکہ دہشت گردوں کی مالی معاونت کا کھوج لگانے اور ان میں خلل اندازی کے لیے کر چکا ہے، اور وہ دباؤ جو امریکہ کے خیال میں افریقی عورتوں اور لڑکیوں کو اپنے مستقبل کی تشکیل کی اجازت دینے کی ضرورت کو اجاگر کرنے کے لیے درکار ہے۔ صدر اوباما کہہ چکے ہیں کہ افریقہ کی ترقی کا دار و مدار اچھے نظام حکومت، انسانی حقوق کے احترام، سیکیورٹی اور امن پر ہے۔ امریکہ ان میں سے ہر مقصد کی کوشش میں افریقہ کا قریبی شراکت دار اور دوست ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اس صدی کے اواخر میں لوگ اپنی اوسطاً عمر سے 5 سال سے زیادہ زندگی گزار سکیں گے۔ تاہم عالمی ادارے صحت کے مطابق مختلف ملکوں کے لوگوں کی اوسطاً عمر میں فرق اب بھی نمایاں ہے۔ 12 ترقی یافتہ ممالک کے لوگوں کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوا ہے کہ وہ بحیثیت سے زیادہ برسوں تک زندہ رہ سکتے ہیں، جبکہ 22 ترقی پذیر ممالک کے لوگوں کی اوسطاً عمریں 60 سال سے بھی کم ہے۔ سوئٹزرلینڈ، آئس لینڈ، آسٹریلیا، سویڈن اور اسرائیل ایسے ممالک ہیں جہاں پر پیدائش کے بعد شرح اموات بہت کم ہے، جبکہ چاڈ، ایوری کوسٹ، سینٹرل افریقن ریپبلکن، انگولا ایسے ممالک ہیں جہاں پر پیدائش کے بعد نومولود بچوں کی اموات کی شرح بہت زیادہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے رپورٹ کے مطابق افریقہ کے 5 ایسے ممالک ہیں جہاں پر اوسطاً عمر کی شرح بہت کم سطح پر ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے رپورٹ کے مطابق سال 2000 کے بعد افریقہ کے بعض علاقوں میں اوسطاً عمر کی شرح بڑھ گئی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر ٹیز برما کا کہنا تھا کہ 2015 میں یورپ اور افریقہ میں اوسط عمر کے درمیان 17 برسوں کا فرق ہے۔ یورپ میں 78 سال ہے جبکہ افریقہ میں 61 سال۔ سال 2000 میں یہ فرق مزید 5 سال سے زیادہ تھا۔
The difference between Europe and Africa in life expectancy is in 2015 17 years. 78 years in Europe, 61 years in Africa. In the year 2000, it was 5 years bigger. I think with these kind of figures, one can see how much progress has been made and
میرا خیال ہے کہ ان اعداد و شمار سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ترقی پذیر ملکوں میں اوسط عمر کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر کے ممالک میں خواتین کی اوسطاً عمریں مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر خواتین 74 یا اس سے زیادہ کے قریب زندہ رہتی ہے، جبکہ مردوں کے مقابلے میں یہ اوسط 4.5 سال سے بھی ذرا زیادہ ہے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
تو بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائیکروفون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی عقل و دانش کے بارے میں سنا ہے، عرف عام میں اسے اے آئی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ انٹیلیجنس ہے جو مشینوں اور سافٹ ویئرس میں پائی جاتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر کمپیوٹر اور کمپیوٹر سافٹ ویئرس بھی بنائے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس خود چلنے والی کاروں سے لے کر ان انٹیلیجنٹ کمپیوٹرز میں بھی استعمال ہوتی ہے جو ڈاکٹروں کی مدد کرتے ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں ملکن انسٹیٹیوٹ کی گلوبل کانفرنس میں سائنسدانوں نے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فائدوں اور خطرات پر بات کی۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں کمپیوٹر سائنس کے پروفیسر سٹیورٹ رسل کہتے ہیں،
If we are going to make systems that are more intelligent than us, it's absolutely essential for us to understand how to absolutely guarantee that they only...
اگر ہم ایسے سسٹمز بنائیں گے جو ہم سے زیادہ عقل مند ہوں، تو ہمارے لیے یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ ہم یہ ضمانت کیسے حاصل کریں کہ یہ سسٹم وہی کریں گے جو ہم چاہیں۔ پروفیسر رسل کہتے ہیں کہ آج لوگ جو بہت سے کام کرتے ہیں اور جن پر بہت محنت کرنی پڑتی ہے، جیسے کہ مالیاتی صنعت میں اعداد و شمار کا تجزیہ وغیرہ، وہ مشینیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کر سکیں گی۔
But if we've replaced all the jobs that require human physical labor and then we replace
لیکن اگر ہم نے ایسے تمام کام جن میں انسانوں کو جسمانی مشقت کرنی پڑے مشینوں کے حوالے کر دیے، اور ایسے تمام کام بھی جن میں انسان کو ذہنی طور پر بہت کام کرنا پڑے، تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ باقی بچا کیا ہے۔ IBM نامی کمپنی کے گرودت بناوار کہتے ہیں،
The future will require everybody to work with these learning reasoning machines. So I think the skill set for many of
these مستقبل میں ہر شخص کو ان مشینوں پر کام کرنا سیکھنا ہوگا۔ چنانچہ میرا خیال ہے کہ بہت سے کاموں کے لیے مہارت مستقبل میں مختلف ہوگی۔ رسل کہتے ہیں کہ مستقبل میں لوگ عام طور پر خود اپنے باس ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو ذاتی طور پر مدد فراہم کریں گے۔ بڑے بڑے کارخانوں میں یا دفتروں میں ہزاروں لوگ ایک ہی کام کرتے نظر نہیں آئیں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے صحت کی صنعت میں پہلے ہی بہت تبدیلی آ گئی ہے، اور ڈاکٹر اس کی مدد سے تازہ ترین تحقیق سے باخبر رہتے ہیں۔ مگر اس مصنوعی عقل و دانش کے کچھ نقصانات بھی ہیں، جیسا کہ ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے خودکار ہتھیاروں کا استعمال۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے کے پروفیسر سٹیورٹ رسل کہتے ہیں،
But it is a race against time because the weapons are starting to emerge. The research is moving into development.
वक्त निकला जा रहा है क्योंकि ये हथियार सामने आने लगे हैं. पहले तहकीक थी जो अब हथियारों की तैयारी और फिर उन्हें मुहैया करने की जाने बढ़ रही है. अगरचे इस पर बहस हो रही है कि आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए नुकसानदेह है या फ़ायदा मंद, महक्कीन कहते हैं कि कुछ भी हो, टेक्नोलॉजी से ज़िंदगी के बहुत से शोबों में मुसलसल तब्दीली आती जाएगी. मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन.
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu.
हमारे इस दूसरे न्यूज शो का वक्त अब खत्म होता है. इसके एडिटर थी बहजत जिलानी, प्रोड्यूसर गुलरुख और इंजीनियर थे अब से कुछ देर बाद प्रोग्राम होगा राउंड टेबल, जिसे पेश करेंगे कमर अब्बास जाफरी और उनके साथ प्रोड्यूसर होंगे असफर इमाम, इंजीनियर होंगे वास्को वॉलोविच.